بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 نومبر 2007 قرآن آڈیٹوریم لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنے اس خطاب میں پاکستان کے داخلی اور علاقائی حالات پر تبصرہ کیا. یہ خطاب بانی محترم کے 2 نومبر 2007 کے خطاب جمعہ کا تسلسل ہے. سماعت فرمائیے.
اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الانعام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الرعد أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ الْأَنْبِيَاءِ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين يا رب العالمين. میں اس جملے کے خطاب کا بھی تھوڑا سا تتمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. میں نے جو اب کیا تھا کہ یہودیوں میں بھی سب ایک جیسے نہیں, عیسائیوں میں بھی سب ایک جیسے نہیں. یہودیوں میں مذہبی یہودی بھی ہیں اور سیکولر یہودی بھی ہیں. پھر میں نے بتایا تھا کہ ایک تقسیم ان میں سفرڈیم اور اشکنازیم ان کی بھی تقسیم ہے. چنانچہ ان کے ہاں بھی ایک کشاکش جاری رہتی ہے. عام طور پر مذہبی یہودیوں نے زائنزم کی تحریک کو پسند نہیں کیا. زائنزم کی تحریک جو ہے, صہیونیت کی تحریک, یہ خالص سیکولر یہودیوں کی تحریک ہے اور اس میں زیادہ اشکنازیم جو ہے وہ شامل ہے. یعنی وہ کہ جو یہودیوں میں بعد میں شامل ہو گئے تھے وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں, بلکہ جو علاقہ آج کا روس کا علاقہ ہے, بحر کیسپین کے ساتھ اوپر اور بائیں طرف جہاں ایک بڑی ایک سلطنت تھی خازر, تو اس کا بادشاہ جو ہے وہ یہودی ہو گیا تھا. تو ان کی جو نسل چلی ہے وہ ہے کہ جو سرخ و سفید رنگت کے یہودی ہیں اور عام طور پر یورپ کے یہودی وہی ہیں. سفرڈیم جو ہے وہ ہے اصل کہ جو بنی اسرائیل ہیں, اور ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ تو چونکہ ایشین نیشن ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین کے رہنے والے تھے, حضرت ابراہیم وہاں تھے, لہٰذا ان کی رنگتیں جو ہے بس ایسی ہیں جیسے ہمارے ہاں گورے لوگ ہوتے, ذرا نسبتاً گورے, بس اللہ خیر اللہ ان کے اندر وہ سرخی نہیں ہوتی. یہ سیفرڈین جو ہے ان کو اشکنازیم نے دبایا ہوا ہے بری طریقے سے اور ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اور یہ سیفرڈین جو ہے وہاں پر ناراض ہے اس وقت. ان کو گویا کہ انہوں نے سیکنڈ ریٹ سٹیزن کا درجہ دے رکھا ہے. اصل جو صہیونیت ہے وہ اشکنازیم کی ہے, اور جو مذہبی یہودی ہیں اب ان کی تو اگر سے پرائرٹی نمبر ون وہ ہے کہ گریٹر اسرائیل قائم ہو اور وہاں پر ٹیمپل بنے اور وہاں پر پھر جو ہے تھرون آف ڈیوڈ لا کے رکھا جائے. لیکن یہ جو زائنسٹ ہیں یہ اس میں اتنے انتھوزیاسٹک نہیں ہیں. وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ اگر عربوں کے ساتھ ان کا کوئی ایک اکنامک بلاک بن جائے, عرب بہت بڑی طاقت ہے, 30 کروڑ کے قریب لوگ ہیں, وسائل ان کے پاس بہت ہے, تیل ہے, بہت سے اور ذرائع ہیں, لیکن تعلیم, ٹیکنیکل نو ہاؤ, مینجمنٹ, بزنس آرگنائزیشن, یہ جو آج کی جدید سائنسز ہیں اس میں ظاہر بات ہے کہ ان کی وہ حیثیت نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ چونکہ پورے یورپ کا بھی اور پورے امریکہ کا بھی دباؤ ہے, یہ عربوں کے ساتھ ایک آخری جو ہے شو ڈاؤن مت کرو. بہرحال بہت بڑی تعداد کے اندر یہ لوگ ہیں, لہذا وہ اس کے لیے تیار ہیں کہ ایک اکنامک ریجن بن جائے ہمارا, جیسے یورپ ایک اکنامک یونٹ بن گیا ہے, تو ان کا سرمایہ ہوگا اور ان کی لیبر ہوگی، مین پاور بھی ان کے پاس ہے، نو ہاؤ ہمارا ہوگا، ٹیکنیکس ہماری ہوگی، مینجمنٹ ہماری ہوگی، ایڈمنسٹریشن ہماری ہوگی، ملائی ہم کھاتے رہیں گے، یا یوں کہیے کہ مکھن ہم کھاتے رہیں گے، اور چھاچ جو ہے وہ ان کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ مختلف ٹرینڈز ہیں اصل میں، لیکن یہ کہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے کہ وہ جو الٹرا رائٹس وہاں کا یہودی ہے، ان کی پارٹی کی اگر حکومت بن جائے تو پھر وہ ویٹ نہیں کریں گے، وہ لازم الفوری طور پر جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کو بھی گرائیں گے اور امت الصخرا کو بھی گرائیں گے اور اپنا ٹیمپل وہاں تعمیر کریں گے۔ ان کی پرائرٹیز نمبر ون وہ ہے۔ یہ میں چند باتیں چاہتا تھا کہ اور جو ہے ان حالات کے اندر جو ہے بٹوین دی لائنز پڑھنے کی جو صلاحیت میں نے کہا تھا اپنی تقریر میں، وہ آپ حضرات میں پیدا ہو جائے۔ اسی طریقے سے کیتھولکس جو ہیں وہ یہودیوں سے زیادہ محبت نہیں کرتے، بلکہ شدید نفرت رکھتے ہیں دل کے اندر۔ یہ تو جو پچھلا پوپ تھا جو مر گیا ہے اب، اس پوپ نے یہودیوں کو ایگزونوریٹ کیا ہے کہ یہ یہودی جو ہیں یہ اصل میں حضرت مسیح کی سولی چڑھائے جانے کے ذمہ دار نہیں ہیں، ورنہ یہ کہ کیتھولکس کے اندر تو شدید دشمنی تھی کہ یہ ہمارے خدا کے قاتل ہیں، ہم جسے خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں اسے انہوں نے سولی پر چڑھوایا اور یہ اسے سن آف مین کہتے ہیں، تو ان میں تو شدید جو ہے ان سے نفرت تھی۔ لیکن یہ کہ اس سابقہ پوپ نے ایک بہت بڑی مہم کرائی تھی، چنانچہ جو ایونجلسٹ ہیں اور جو پروٹیسٹنٹس ہیں ریسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، وہ اس پوپ کو شیطان کہتے تھے، یہ شیطان ہے اور یہ ہولی رومن امپائر جو کبھی ہوتی تھی عیسائیوں کی بہت بڑی عظیم سلطنت رومن امپائر عیسائی کو، یہ دوبارہ قائم کرنے کے لیے اس نے یونیفائی کروایا ہے یورپ کو۔ یہ یورپ کی یونیفیکیشن جو ہے یہ صرف جو ہے اقتصادی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو ہے مذہبی معاملہ ہے۔ جیسے وہ عظیم سلطنت روما کی، اسی طریقے سے یہ دوبارہ وجود میں آ جائے اور یہ پھر رومن کیتھولک مذہب کو آگے بڑھائے اور فلسطین میں جو ہے وہ ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کی جائے۔ چنانچہ باقاعدہ ایک فلاڈلفیا ٹرمپٹ رساگر نکلتا ہے ان کا، جو ایونجلسٹ ہے امریکہ کے، انہوں نے باقاعدہ ایک مضمون میں لکھا، اس نے پوپ کو کہا شیطان، اور یہ شیطان جو ہے یہ لاسٹ کروسیڈ کی تیاری کر رہا ہے، لاسٹ کروسیڈ جو سب سے بڑا اور سب سے ہولناک ہوگا، صلیبی جنگوں کے اندر سب سے خوفناک جنگ جو ہونے والی ہے، یہ اس کی تیاری کر رہا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں عیسائیوں میں اور یہودیوں میں۔ پھر تیسری بات اور بھی ہے، ظاہر بات ہے کہ امریکہ کی جو ٹوٹل بالادستی دنیا پر ہے اس وقت، وہ یورپ کو تو قسم نہیں ہے۔ عام طور پر یورپی اور امریکی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ یورپی جو ہیں یہ گنوار پرانے کنزرویٹو ہیں نقلیاتی لوگ ہیں، اور یہ یورپین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مادر تدر آزاد ہے، نہ ان کی کوئی تہذیب ہے، نہ ان کا جو ہے کوئی اصول ہے۔ تو اس حوالے سے ان کے درمیان کی اندر دشمنی، خاص طور پر فرانس اور امریکہ کے بابے، اس حوالے سے بھی ان کی ایک کشمکش ہے، اس لیے کہ دنیا میں خش نکن طور پر امریکہ ہی کو ایک سپریم جو ہے سول سپریم پاور اور اتھارٹی کی حیثیت حاصل ہو جائے، وہ رشیا کو بھی پسند نہیں ہے، چائنا کو بھی پسند نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے کہ بھارت کو بھی پسند نہیں ہے۔ اگر یہ کہ اس وقت ان کی اسٹریٹجیز جو ہے آپس میں مل گئی ہیں، لیکن یہ کہ بھارت کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو جیسے بھائیوں کے اندر بھی ایک مسابقت اور مقابلہ چلتا رہتا ہے، بھائیوں کے درمیان حقیقی بھائیوں کے مابین بھی ہوتا ہے، تو ایسے ہی ان کے اندر بھی یہ درارے موجود ہیں، اور یورپ جو ہے ابھر رہا ہے ایک چیلنج کی حیثیت سے امریکہ کے لیے، اس کی کرنسی اب بہت مضبوط ہو چکی ہے اور امریکہ کا ڈالر بہت نیچے جا چکا ہے، امریکہ کو ایک مالیاتی تباہی کے کنارے تک پہنچ چکا ہے، ٹریلینز کے اندر اس کا قرضہ ہے اس وقت جو اس نے سر پر ہے، اور جو خرچہ اس کو کرنا پڑ رہا ہے عراق کی جنگ، افغانستان کی جنگ، وہ تو واقعہ یہ ہے کہ جیسے کہ کسی کے جسم میں سے خون جو ہے سوت کر نکال لیا جائے، ایسے امریکہ اکانومی جو ہے اس کو سوتا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی کچھ جو ہے یہ اندر کرنٹس، میں نے کہا تھا کہ کچھ کرنٹس اوپر نظر آتے ہیں، نہریں چل رہی ہیں، اور کچھ انڈر کرنٹس ہوتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جب تک وہ انڈر کرنٹ کا اندازہ نہ ہو آدمی صحیح رائے کاج نہیں کر سکتا. بس اس کو تو سمجھیے میری جمعے کی تقریر کا تجربہ. اب آج ہمیں کرنا ہے پاکستان کے داخلی اور علاقائی جو مقائل. اب اس کے ضمن میں میں اپنا ذہن بنا ہی رہا تھا کچھ کہ کیا بات کروں, کہاں سے شروع کروں, کیا کبرا ہو کیا کبرا ہو, کہ وہ رات جو ہے وہ ایٹمک دھماکہ ہو گیا, اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, اچانک جو ہے ایمرجنسی آ گئی, عدلیہ ختم اور ذرائع ابلاغ کی جو ہے پابند, اور ایک بڑا جو ہے ایک انقلاب آ گیا ہے ملک کے اندر. اب اس سے صورتحال جو ہے بہت بدل گئی, ایک دم بہت بدل گئی. میں نے اس سے پہلے پونے چار سال پہلے کسی جگہ پر 29 فروری 2004 کو تقریر کی تھی, اس کا یہ میرے پاس اب بھی موجود ہے نوٹس, اور اس کا اشتہار جو دیا تھا اس میں لکھا تھا اخبار میں بہت بولڈ, کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے, کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. اور میرا جواب تھا اٹس اے بگ گیس, ہاں پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. یہ ہے پونے چار سال پرانی بات. اس وقت جو میرا سورا کبرا تھا وہ بنیادی طور پر دو باتوں پر تھا, ایک یہ کہ پاکستان اپنا ریشنلی کھو چکا ہے. وائی پاکستان, جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا تھا یہ کسی نسلیت کی بنیاد پر نہیں بنا تھا, کسی لسانیت کی بنیاد پر نہیں بنا تھا, کسی وطنی قومیت کی بنیاد پر نہیں بنا تھا, یہ تو بنا تھا اسلام کے نام پر. اور ایک انتہائی سمجھئے کہ خونی بلڈی جو ڈویژن تھے, دی گریٹ ڈیوائڈ, ایک بڑی کتاب لکھی گئی دی گریٹ ڈیوائڈ, تاریخ انسانی کی عجیب تقسیموں میں سے وہ تقسیم تھی. لاکھوں انسان مارے گئے تھے, کروڑوں انسانوں کی تبادلہ آبادی ہوا تھا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, یہ کس لیے تھا؟ اسلام کے لیے. اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ تھی اور یہاں وہ آئیڈیالوجی جو ہے نہ پروموٹ کی گئی نہ نافذ کی گئی, تو اٹ ہیز لاسٹ اٹس ریزون دی ایٹم. یہ جو فرانسیسی ایک لفظ ہے ریزون دی ایٹم, یعنی کسی چیز کے وجود کا سبب, جو اس کا وجود کا سبب ہے ریزون. ریزون وہ ریزن, انگریزی میں ریزن آپ کہیں گے تو وہ ریزون ہے. ریزون دی ایٹم تو یہ کسی چیز کے لیے وجہ دواز, وٹ از جسٹیفیکیشن. پاکستان ہیز ناٹ اٹس جسٹیفیکیشن, اٹس اے فیلڈ اسٹیٹ. یہ بات جو ہے ثابت ہو چکی کئی سال پہلے, بلکہ میں نوٹ کر کے بلایا ہوں ایک شخص کا, ایک بہت بڑا صحافی رابرٹ کیلان, اس نے 20 ستمبر 2000 کو مضمون لکھا تھا پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ اور بہت جلد اس کے اندر خانہ جنگی شروع ہوگی اور انارکی پیدا ہوگی اور پھر یہ ملک ختم ہو کر افغانستان میں مدغم ہو جائے. یہ رابرٹ کیلان کا مضمون ہے کہ جو چھپا تھا جنگ کے اندر بھی, اس حوالے سے میں نے اس کا صرف آپ کو یاد دہانی کرائی. تو پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا جو ریشنلی ہے ریزون جو ایپ ہے وہ ختم ہو چکا, اور دوسرا مذہبی اعتبار سے یہ کہ ہم نے اللہ سے جو بدعہدی کی, وعدہ خلافی کی, اس کی زبردست سزا ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہے. اس کی ایک سزا ہے مانوی سزا, وہ فزیکل نہیں ہے مانوی, وہ کیا ہے؟ نفاق ہمارے دلوں کے اندر پلا دیا گیا ہے. دنیا کے منافق ترین قوم ہے مسلمانوں نے پاکستان, منافق ترین قوم, اس لیے کہ اللہ کا فائدہ ہے, اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں. جب کوئی قوم اللہ سے کوئی عہد کرتی ہے, اے اللہ اگر ہمیں یہ دے دے گا تو ہم پھر تیرے بڑے نیک بندے بن جائیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے, اللہ وہ وعدہ پورا کر دیتا ہے, تو اس کے بعد وہ وعدہ خلافی کرتی ہے قوم, تو اس کی سزا کیا ہے؟ ان کے دلوں میں اللہ تعالی نفاق پیدا کر دیتا ہے دنیا کے اندر, یہ مانوی سزا ہے. اس نفاق کی وجہ سے باہمی منافقت ہو گئی, نفاق ہو گیا, اب وہ قوم نہیں گئی, قومیتیں ہو گئی. وہ قوم اب کہاں ہے؟ وہ جو قوم ایک تھی, ایک جھنڈے چلے, مسلم لیگ چلے, وہ قوم اب کہاں ہے؟ ڈھونڈ اب اس کو, چراغے روسے زیروا دے کر, اس کا تو وجود ہی نہیں. قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے, عصبیتوں میں تقسیم ہو چکی ہے, علاقائیت بھی ہے, نسلیت بھی ہے, لسانیت بھی ہے اور مذہبی تفرقے بھی ہیں, وہ تو پارا پارا ہو سکتی ہے. اس اعتبار سے نفاق باہمی, یہ نفاق کی ایک شکل. نفاق کا دوسرا نتیجہ ہوتا ہے کردار کا دیوانہ نکل جانا. جو حدیث میں آیا ہے, دو حدیثیں ہیں, منافق کی نشانیاں تین ہیں, جس میں تینوں ہیں پکا منافق ہے, اور جس میں ایک ہے اسی درجے میں منافق ہے. جب بولے جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے, جب امین بنایا جائے تو غمت کرے, خیال رکھے. اب یہ یارڈ سٹک لے کر اپنے معاشرے کو آپ ناپ لیجیے. فرام وچ ایور اینگل یو لائک, جدھر سے چاہیں تو اس کا جو سیکشن ہے کاٹ لیجیے اپنی قوم کا. معلوم ہوگا کہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا, جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف, جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا غبن کرنے والا. بلین کے غبن ہوتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے 90 خرب روپیہ جو ہے وہ بے نظیر لے گئی, اللہ جانے. اب ہم تو یہی سوری سکتے اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے. اس 90 میں سے 1 خرب اس نے استعمال کیا ہے اپنے اس جو بھی اس نے اپنا کروایا ہے استقبال. کہہ رہے ہیں لوگ اللہ جانے بدلاؤ والا. بارہ جو اس کا کھڑے محل ہے اس کا انکار وہ نہیں کر سکتی, چاہے پرٹیکولرلی اس کے نام پر ناؤ ہے تو صحیح. اور سوئٹزرلینڈ کی عدالتیں جو ہیں وہ تو اب بھی اس کا پیچھا کر رہی ہیں, وہ اپنے ان فیصلے کو لے کے کھڑی ہوئی ہیں. اب ہمارا مدعی بیٹھ جائے تو اور بات ہے, حکومت جو ہے وہ خود بیٹھ جائے جو مدعی تھا, تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے بعد تو کچھ سوال پیدا نہیں ہوتا مقدمے کے چلنے میں, لیکن وہ عدالت تو کھڑی ہے. تو بہرحال دوسرا جو ہے وہ نفاق باہمی کے بعد یہ جو انسانی اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہے اس ملک سے, واقعتا وہ بھی اسی نفاق کا نتیجہ ہے. اور تیسرے یہ کہ سب سے بڑا منافقت کی علامت ہمارا دستور ہے, کہنے کو سارا اسلام اس میں لکھا ہوا ہے, حقیقت میں زیرو ہے. تمام اسلامک پروویژنز ان ایفیکٹو ہیں, کوئی ان کی مؤثر ہونے کی شکل نہیں, لکھا ہوا ہے. صرف ایک قرارداد مقاصد پر بھی اگر ایک جملے کا اضافہ ہو جائے کہ یہ آرٹیکل اٹ ول ٹیک پریسیڈنس اوور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن, یہ کافی ہے, پورے دستور کو اسلامی بنانے کے لیے کافی ہے. لیکن نہیں, ایک آرٹیکل ہے جس سے اور بے شمار آرٹیکل ہے, یہ دوسرے آرٹیکل کے اوپر کوئی حکمران نہیں ہے. اور آپ کے جسٹس نصیر حسن خان صاحب نے یہ فیصلہ لیا تھا چیف جسٹس کی حیثیت سے. اسی طریقے سے کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جائے گی, اس کو بھی اٹیچ کر دیا گیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے. وہ رپورٹیں دیتی رہے گی, دیتی رہے گی, دیتی رہے گی, دیتی رہے گی. رپورٹوں کی اب بات لگ گئے, الماریاں بھر گئی, کوئی ایک رپورٹ بھی آج تک پارلیمنٹ میں پیش نہیں, کسی ایک رپورٹ کی بنیاد پر بھی کوئی قانون سازی نہیں. اور ہمارا وہ جو مہا ایجوکیٹر آیا تھا اسلام کے نام پر, ضیاء الحق, جو فیڈرل سپریم کورٹ بنائی, اس کو 2 ہتھکڑیاں پہنا دی, 2 بیڑیاں ڈال دی, دستور پاکستان تمہارے دائرے سے خارج, جوڈیشل پروسیجرل لاس تمہارے دائرے سے خارج, مسلم فیملی لاس تمہارے دائرے سے خارج, اور یہ کہ جو فسکل لاس ہے مالیاتی وہ بھی 10 سال کا خارج. دیکھیں گے فریب جھوٹ دھوکہ دینے کے لیے دنیا کو فیڈرل سپریم کورٹ, اب ہوتا کروڑوں خرچ ہو رہے, تنخواہیں ہیں, سب کچھ ہے, یہ سب ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی. اس اعتبار سے یہ 2 پہلو ہیں جن میں گنتا رہا ہوں. اب تیسرا پھر عذاب اللہ کی طرف سے ایک آیا تھا جو فزیکل عذاب ہے, وہ سن 71 میں آ گیا تھا, ملک دولت ہوا, بدترین شکست ہوئی. اور میں ہمیشہ سے کہتا چلا آ رہا ہوں, یہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل پر جو تباہی آئی تھی نبوکدنضر کے ہاتھوں, تو اس سے پہلے جو ہے بہت سے اللہ کے نبی جو ہیں انہیں اس کی جو ہے وہ وارن کرتے رہے تھے. ان میں سے میں کچھ نام بھی نوٹ کر کے لایا تھا, یشعیاہ, یرمیاہ, حسیل. وہ کہتے تھے کہ لوگوں, اے بنی اسرائیل, درخت کی جڑ پر کڑھاڑا رکھا جا چکا ہے, ہوش میں آ جاؤ, توبہ کرو, پاس آ جاؤ. لیکن کسی کے کان کے جو تک نہیں دیجیے, وہی کام میں کر رہا ہوں 10-15 سال سے کر رہا ہوں, ہوش میں آؤ, تباہی اور بربادی تمہارے جو ہے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے, برباد ہو جاؤ گے. یہ محل تو تم نے بنا لیے ہیں ڈیفنس آف سوسائٹی کے, ان میں رہنا تمہیں نصیب ہوگا یا کوئی اور آ کر رہے گا؟ جیسا قرآن مجید میں آیا ہے, وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا, جب قوم کو برباد کر دی جاتی ہے تو کوئی اور آ کر پھر ان کے گھروں کے اندر جو ہے ڈیرا ڈالتا ہے، ویسا ہے ان محلوں کے اندر جو ہے رونق افروز ہوتا ہے. تو یہ چھوٹا ہے، ایک قوم خلاص ہو گئی، سبوت ختم ہو گئی، اس سے محل بنائے ہوئے تھے تو کوئی اور ہی آ گئی، اس سے آباد بھی ہو جاتے تھے. تو یہی ہوگا، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویرہ ہو گئی اور درخت کی جڑ پر کوڑھارا رکھا جا چکا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں 15 سال سے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجال نہیں، نہ عوام کے کان سے کوئی جوریگی ہے سوائے اس کے کہ آپ حضرات آ جاتے ہیں، بڑا کرم کرتے ہیں، میری باتیں سن لیتے ہیں، کڑوی کسیلی باتیں بھی سن لیتے ہیں، لیکن کوئی حلقہ ہمارے یہاں کا مؤثر، کوئی دینی جماعت، کوئی دینی تہذیب کچھ سوچنے کو تیار نہیں، کوئی لمحہ فکریہ اس کے لیے. یہ ہیں وہ تین باتیں جس کی بنا پر آج سے 4.25 سال پہلے میں یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے خاتمے کی ان کی گنتی شروع ہو چکی ہے. اب آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ آج محسوس ہوتا ہے کہ وہ گھڑی بالکل سر پر آ گئی ہے، تباہی عین ہمارے دروازے پر آ کر دستک دے رہی ہے. ایک آتش فشاں ہے جس پر اس وقت ملک بیٹھا ہوا ہے، یہ پھٹے گا تو کیا ہوگا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آپ غور کیجئے، اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا خارجی جو ہمارے علاقائی معاملات تھے اور پھر داخلی جو حالات تھے ان کا جائزہ اس وقت پیش کرو. سب سے پہلے یہ کہ ہماری سب سے لمبی سرحد بھارت کے ساتھ ہے. بھارت پیدائشی دشمن، ہندو نے پاکستان کو دل سے ہرگز تسلیم نہیں کیا. ہر ہندو کے دل میں ناسور ہے پاکستان، ہماری بھارت ماتا کے ٹکڑے جو ہے انہوں نے کروا دیے. جب گہو ماتا کے ٹکڑے ہو جائے تو بھارت ماتا کے ٹکڑے کرا دیے، ناسور ہم کرنے. اور وہ گھاٹ میں جیسے 1971 میں ہوا تھا، جو صورتحال ہماری غلطیوں حماقتوں سے مشرقی پاکستان میں پیدا ہو گئی تھی، اس کا بہترین فائدہ اٹھایا بھارت نے. اس زمانے میں میں تو بہرحال اس وقت بھی اپنے شعور کے دور میں تھا، زندگی کے سبرامنیم ان کا ایک بہت بڑا جو ہے مشیر تھا سیاسی، اس نے کہا تھا دس از دی چانس آف دی سینچری، یہ صدی کا موقع ہے، اسے استعمال کرو، مت جانے دو اس کو ہاتھ، توڑ دو پاکستان. تو وہ تو گھاٹ میں، وہ اس گھاٹ میں ہے بلکہ انتظار میں ہے کہ کب یہ پاکستان اپنے اندرونی خلفشار کی وجہ سے خود ہی گرے، اور پھر ہم تو جائیں گے وہاں پر حالات کو سنبھالنے کے لیے. ارے بڑی بدمنی ہو گئی ہے، بڑا حالات خراب ہو گئے ہیں، ہم اس علاقے کی ایک ڈیجیٹل سپر پاور ہیں، چھوٹی سی سپر پاور تو ہے، تو ہمارے ذمے ہے کہ وہاں جا کر لوگوں کو جو ہے وہ اس فساد سے، اس خانہ جنگی سے، اس تباہی سے، اس ہلاکت سے، اس بربادی سے نجات دینا. وہ تو نجات دہندہ کی ہے جائیں گے. اب آپ کو معلوم ہے کہ ہندو اگر سے میں آپ سے کہہ چکا ہوں، میں ہندوستان جب 2 سال پہلے رہ کے آیا تھا، کہ اب وہ مذہبی منافرت وہاں اتنی نہیں ہے جتنی پہلے کبھی ہوتی تھی. وہ مسلمان کو تو گوارا کرنے کو تیار ہے، پاکستان کو گوارا کرنے کو تیار نہیں. مسلمان رہے پہلے تو خیر ان کے یہاں بہت زور شور تھا کہ ہندوستان کو پاک کرو ان مسلمانوں سے، مریچ ہیں یہ، ناپاک ہیں ان مریچوں سے، پوتر زمین ہے بھارت کی، اس کو پاک کرو. اس کے بڑے لمبے چوڑے منصوبے تھے، باقاعدہ کمیشن بھیجے گئے تھے کہ جاؤ اور اسپین میں تحقیقات کر کے آؤ. اسپین میں 500 سال پہلے جو مسلمانوں کا خاتمہ کیا گیا تھا کہ کوئی ایک بچہ تک باقی نہ رہا، وہ کیسے کیا گیا؟ دو اسٹڈی، تاکہ ہم وہی طریقے اختیار کر نہیں ہوتا تھا. اب میرے اندازے میں ذرا سی صورت حال میں تبدیلی ہوئی ہے. اب وہ مسلمان کو تو گوارا کرنے کو تیار ہے، اس لیے کہ سیکولرزم ان کی ہڈیوں کے اندر بالکل چلا گیا کہ بھائی مذہب کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اصل اہمیت ہے سیاست کی، معیشت کی، پیسے کی، ہماری معاشی زندگی ٹھیک ہو، ہمارے کارخانے ہوں، ہماری پروڈکشن ہو، ہماری تعلیم ہو، ہمارا یہ ہو، ہمارا صحت کا معاملہ ہو، اصل چیزیں تو یہ ہے. مطلب ٹھیک ہے رکھو، کوئی مندر چلا جائے، کوئی مسجد چلا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پاکستان کا وجود انہیں قبول نہیں، یہ ان کے دل کا ناسور ہے. جب بھی انہیں موقع ملے گا وہ اس پر وار کریں گے اور اس کو ختم کریں گے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی مغربی سرحد پر کتنے کونسل خانے قائم کر دیے، کس لیے کیے؟ تاکہ ادھر سے بھی تقریبی کاروائی شروع ہو جائے. اور جو کچھ ہو رہا ہے سوال مغربی سرحدی صورت میں اس میں لازمن اس کا بھی دخل ہے. ہاں اور بھی پروسیس ہے اس کے اندر لیکن یہ بھی دخل ہے, کیونکہ جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے کشمیر میں اب وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ان علاقوں کے اندر. انہیں ہتھیار دو, انہیں پیسہ فراہم کرو تاکہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ان کے ساتھ لڑے, ان کا ستیہ ناش کرے, اسے کمزور کرے. انڈیا کی اکانومی تو ایسی تھی کہ اس نے 6-7 لاکھ فوج رکھی ہے اور کتنے سال تک رکھی ہے مسلسل ایکٹیو میدان میں کشمیر کے اندر. ہماری تو اکانومی ایسی نہیں ہے, وی کانٹ افورڈ اٹ, ہم تو بیٹھ جائیں گے پلاشی میں. تو اس حوالے سے اب لوٹ کیجئے, کنڈولیزا رائس نے جو بات کہی تھی کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہم یعنی امریکہ اور بھارت مل کر کریں, یہ ہے رائٹنگ آن دی وال. وہ فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حصوں بکروں میں تقسیم کر دو, یہ تم لے جاؤ, یہ لے جاؤ, اس کو علیحدہ کر دو, بلوچستان کو علیحدہ کر دو, اور FWSBS جو ہے افغانستان کو دے دو, اور پنجاب تو خیر ہے ہی ہمارا, سکھوں کا ہے, اصل تو ہے سکھوں کا ہے, سکھوں کی حکومت تھی, انگریزوں نے سکھوں سے لیا تھا, مسلمانوں سے تو نہیں لیا تھا پنجاب, مسلمان تو یہاں محکوم تھے بدترین گلابی کے اندر تھے. اور ہاں آپ کو معلوم ہے کہ اس پنجاب کا جو ہے وزیر اعلیٰ 2 دفعہ آ کر کہہ گیا ہم تو ایک ہیں, یہ کاہے کی لکیر کھینچ رکھی ہے, بجھاؤ اس کو, ہماری تہذیب ایک ہے, ہمارے تہوار ایک ہیں, ہم بھنگڑا ایک ہی طریقے پر ڈالتے ہیں, ہماری تو جو ہے ہمارا کلچر ایک ہے, لہذا ہمیں کوئی دلچسپ نہیں. سندھ ایک علیحدہ اینٹیٹی ہے ہی ہے, بلوچستان ایبسولیوٹ اینٹیٹی علیحدہ ہے ہی ہے, ادھر جو ہے کراچی اور اس کے ساتھ جو ہے حیدرآباد کا علاقہ یہ ایک علیحدہ اینٹیٹی ہے ہی ہے, اور چونکہ سمندر پر بیٹھے ہیں لہذا انہیں علیحدہ ہونے میں دیر ہی لگتی. وہ تو کہتے ہیں ہم سنگاپور بنا لیں گے, ایک نیا ہانگ کانگ بنا لیں گے, اور یہ بات آج سے 20 سال پہلے کی ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں مولانا اخلاق حسین قاسمی دہلی کے عالم دین ہیں, ہماری تنظیم کے وہ مستشارین میں شامل تھے اور بعض اوقات آئے ہیں, انہوں نے تقریریں بھی کی ہیں, انہوں نے مجھے بتایا وہ کراچی گئے, وہ MQM اس وقت اٹھی ہوئی تھی اور جو بڑا طوفان اٹھا ہوا تھا اور بڑا فساد ہو رہے تھے اور بوری بند لاشیں نکل رہی تھی اور جس طریقے سے کہ لوگوں کے گھٹنوں کے اندر سوراخ کیے جاتے تھے, یہ سارا یاد کیجیے کیا کچھ ہو رہا تھا. تو مولانا اخلاق حسین قاسمی نے کچھ ایسے ہی نوجوان MPO کے لوگوں سے کہا, ارے بیٹے لوگ یہ کیا کر رہے ہو, تم ہندوستان سے تو یہاں آ گئے, یہاں سے آگے کیا سمندر میں جاؤ گے؟ انہوں نے کہا میاں ہم تو یہاں پہ سنگاپور بنائیں گے, ہم اب سمندر میں تھوڑے جائیں گے, ہم تو یہاں سنگاپور بنائیں گے. چچا میاں یہ بات مجھے آج سمجھا دے, اور اب وہ سامنے کھڑا ہوا ہے, وہ سنگاپور جو ہے وہ سامنے کھڑا ہوا, جس طریقے سے فیصلہ کن غلبہ ہے MQM کا وہاں پر سیاست پر, اور جس طرح وہ ایک مافیا کی حیثیت سے بھی وہاں پر پنجے گاڑے ہوئے ہیں, کسی کی ہمت نہیں ہے وہاں پہ بولنے کی. وہ تو تھوڑا سا علاقہ جو ہے وہ لیاری کا علاقہ ہے جہاں پیپلز پارٹی کے جیالے کچھ بسے ہیں, وہ بلوچ اور وہ جو مکرانی لوگوں کا علاقہ ہے, باقی تو یہ کہ وہ سارا کا سارا جو ہے MQM, اور اس میں وہ ہر ہتھکنڈا استعمال کرتے ہیں. بہرحال پہلی بات تو میں نے آپ کو بتائی بھارت کا معاملہ, دوسرا آئیے اب افغانستان. یہ افغانستان جو ہے, اور یہ میں بیان کر چکا ہوں اپنے جمعے کی خطاب میں, کہ یہی عظیم فرق ہے کہ عراق کے لیے بہت بڑی کولیشن نہیں بن سکی, امریکہ کے ساتھ یورپ نے نہیں دیے, وہ خالص جو ہے پروٹیسٹنٹ فینومینن ہے, ویسٹ فینومینن ہے, امریکہ ہے اور انگلش ساتھ ہے, یا کچھ اور ان کے جو ہے تھوڑا سا نام دکھانے کو وہ آسٹریلیا کی کوئی حیثیت نہیں, یورپ نے ساتھ نہیں دیا, چین نے ساتھ نہیں دیا, روس نے ساتھ نہیں دیا, وہ تو امریکہ کوئی ہے تو وہ الون, کیوں کہ وہاں ظاہر بات ہے یورپ کے کوئی خاص مفادات نہیں تھے, تیل کا بھی مفاد تھا تو امریکہ کے لیے تھا, اور سانین وہ چاہتے تھے اس کو اصل میں گریٹر اسرائیل کا پہلا قدم, بریٹر اسرائیل, اسی لیے شہروم نے کہہ دیا تھا جیسے افال اور بغداد کے لیے, اس نے کہہ دیا تھا کہ انتریم عراق پر ہمارا قبضہ ہو, اور پہلے تو ہم کہتے تھے کہ صرف یوفریٹ تک دریائے فرات تک ہمارا ہے, اب ہمارا دعویٰ یہ نجدہ تک ہمارا ہے, تاکہ یہ پورا کا پورا جو درخیز وہاں دعابہ ہے فرات اور نجدہ کے درمیان وہ بھی ہمارا ہے. وہ تو دھنس گیا وہاں پر امریکہ, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جو بھی ریزسٹنس وہاں پر ہوئی ہے وہ القاعدہ کی طرف سے ہوئی یا کچھ اور کو جو عوامل آئے ہیں وہ تو میں پورا تجزیہ نہیں کر سکتا، وہ دھنس گیا ہے. ورنہ یہ ہے کہ وہاں، لیکن اس کے برعکس افغانستان میں جتنا بڑا کولیشن بنا ہے، پورا یورپ ساتھ ہے، امریکہ ساتھ ہے، برطانیہ ساتھ ہے، آسٹریلیا، سب کے سب، بلکہ یہاں پر روس کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ، چین کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ. وائی؟ اس لیے کہ یہاں امکان تھا اسلام کے ابھر کر ایک نظام کی حیثیت سے سامنے آنے کا، ریسرجنس آف اسلام، دی پولیٹیکل اسلام، نظام خلافت کا امکان بن گیا تھا. تو ڈب دی ایول ان دی بڈ، ختم کرو اس کو. اپنے جو ہے وہ ٹوین ٹاور خود گرائے حرام زادوں میں، تاکہ ہماری قوم کے اندر ایک دم غضب پیدا ہو جائے، غصہ پیدا ہو جائے، کہ وہ اپنی ساری طاقت جو ہے اور سارے وسائل ہمارے ڈسپوزل پر ڈال دیں کہ ہم کو حملہ کر دیں، بڑے سے بڑا حملہ، چاہے کتنے ہی اس میں کتنے بلین ڈالر خرچ کر جائیں. اس کے لیے گرایا اس نے، انہوں نے خود گرایا. بہرحال یہ فرق ہے افغانستان کا اور عراق کا. افغانستان کا مسئلہ وہ در حقیقت تھا اسلام کا، عراق کے ساتھ مسئلہ اسلام کا نہیں ہے. عراق میں کہاں اسلام کا، اسلام نام کی کوئی شے عراق میں تھی نہیں. وہ تو بہت ہی سیکولر، آزاد خیال، بہت جدید تہذیب سے اندر رنگا ہوا ملک تھا. وہاں تو کوئی ایسی اسلامی تحریک بھی نہیں تھی، نہ کوئی القاعدہ تھا، نہ کوئی طالبان، تو کچھ بھی نہیں تھا. لیکن وہاں تھا تیل اور اسلامی، اور یہاں اصل میں ہے اسلام، اس کو ختم کر دیتے. اس حوالے سے افغانستان کا جو معاملہ ہے، اب وہاں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اور جو ریزسٹنس ہے اس کو بھی ریلائز کر لیجیے، ان میں طالبان بھی ہیں جو خلوص کے ساتھ اسلام چاہتے ہیں، ان میں پھر افغان نیشنلزم بھی ہے، وہ افغان نیشنلزم کے جو غلام رہنے کو تیار ہیں، اس کو مذہب مذہب سے سروکار نہیں ہے. وہ افغان نیشنلزم جو کھڑا ہو گیا تھا، ایک فصیل بن کر کھڑا ہو گیا تھا روس کے مقابلے میں، اگرچہ ہتھیار دیا امریکہ نے اور پیسے دیے امریکہ نے، لیکن جانے تو دیے افغانوں نے، اور وہ کوئی مذہبی لوگ نہیں تھے. مجھے تو خود معاہدہ کرایا تھا گلبدین حکمت یار نے اپنے کیمپ کا، جو یہ پشاور کے بہت قریب ہی ایک ان کا کیمپ تھا، وہاں پر جو ایک ڈیم ہے وہاں ان کا ایک بڑا کیمپ تھا، تو وہاں کے لوگ مجھے کیمپ میں انہیں الف بے تے پڑھا رہے تھے. کہتے تھے انہیں کلمہ نہیں آتا، آ گئے جہاد کے لیے، کلمہ بھی نہیں آتا. وہی حال جو ہمارے بلوچستان کے اندر ہے، ہمارے جہاد کے اندر ہے. تو اس لیے وہ اسلام کا نہیں تھا، وہ معاملہ تھا نیشنلزم، کہ ہم جو ہے روس کے غلام کیسے بن جائے. اور ایک بات نوٹ کر لیجئے، دس افغان نیشنلزم ہیز آلویز بین اگینسٹ پاکستان اینڈ پرو بھارت. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب پاکستان نے درخواست دی تھی آزادی کے بعد یونائیٹڈ نیشنز کی ممبر شپ کی، تو جو ایک ہی ووٹ مخالفت میں آیا تھا پوری دنیا میں، نہیں بننا چاہیے اس ملک کو افغانستان کا. افغان جو ہیں ان کی ہمدردیاں بھارتیوں کے ساتھ، بادشاہ خان بھارت کا ایجنٹ تھا، ولی خان بھارت کا ایجنٹ. بادشاہ خان نے پاکستان میں دفن ہونا پسند نہیں کیا، وہ جلال آباد میں جا کے دفن ہوا. یہ حقائق ذہن میں رکھا کیجیے، افغان نیشنلزم از اگینسٹ پاکستان پرو بھارت. اب اس کی وجوہات کیا ہے میں اسے تفصیل میں نہیں جا سکتا، بٹ دی فیکٹ ریمینز. اور نمبر تین، وہاں پر تین گروہ اور بھی ہیں، ایک وار لارڈ بھی ہیں، کیونکہ ان کے علاقے بنے ہوئے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ مرکزی حکومت مضبوط ہو جائے، کرزئی کی حکومت مضبوط ہو جائے گی تو ان کا حصہ جو ہے، ان کا دائرہ اختیار ظاہر بات ہے کم ہو جائے گا، وہ کنٹرول میں آ جائیں گے، ان کی پالیسیز جو ہے ان کے اوپر کنٹرول کیا جائے گا. اسی طریقے سے وہاں پر آپ کو معلوم ہے ہیروئن کے اسمگلر سے ان کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، کسی طریقے سے بھی کسی کاسٹ پر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں. پھر کرمنلز ہیں، کرمنلز. ابھی تو مجھے یہ بتایا ہے کہ جاننے والے لوگوں نے کہ سوات میں جو لوگ آ کر اس وقت پاکستانی فوج سے لڑ رہے ہیں، ان میں کرمنلز ہیں شامل، جرائم پیشہ لوگ بھی شامل ہیں. وہ میں بعد میں کروں گا، یہ کرمنلز جو ہیں افغانستان سے بھی آتے ہیں، اور انہوں نے اس کو اپنا ذریعہ بنایا معاش کا. اسی میں وہ ہتھیار کا معاملہ لین دین کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اسمگلنگ کرتے ہیں، اور اسی کے اندر سارا جو ہے. اور چونکہ ان کا یہ پورا علاقہ جو ہے پاکستان کی، ان کی تو رٹ ہے ہی نہیں، نہ پاکستان کی طرف سے کوئی وہاں پر ایکسپورٹ امپورٹ کوئی ٹیکسی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کھلا بارڈر ہے, آؤ جیسے ادھر جاؤ ادھر سے ادھر لے آؤ, گاڑیاں آتی ہیں وہاں پر, وہاں پر ہوتے اوپر جو ہے کوئی ٹیکس نہیں ہے. ہاں وہاں سے آپ گاڑی خرید کے پاکستان کے اندر لائیں گے ایک حد کے بعد تک آپ کو ٹیکس دینا پڑ جائے گا, ورنہ گاڑی پکڑی جائے گی, باقی ان کے علاقے میں وہ گاڑیاں گھومیں نو رجسٹریشن, کوئی ان کو ٹیکس دے دیں گے وہاں پر. اس حوالے سے افغانستان میں یہ جو ہے طالبان چاہتے ہیں کہ اسلام آئے, اور وہ پرو پاکستان بھی ہیں, طالبان یہ روک کر دیں گے, وہ پرو پاکستان, انہیں یہ اندازہ ہے کہ پاکستان میں ان کی مدد کی, پاکستان ان کا دوسرا گھر بن گیا, سیکنڈ ہوم پاکستان طالبان کے لیے, جیسا کھلا ہوا تھا پاکستان جہاں چاہے آئیں جائیں, چندے جمع کریں کچھ کریں, تو طالبان کے اندر تو پاکستان دیا تو پاکستان, لیکن جو افضل اصل افغان نیشنلزم ہے وہ تو اینٹی پاکستان پرو بھارت, اور پھر وہ تین میں نے گنوا دیے آپ کو کہ ان کے اندر وارڈ لارڈس بھی بیٹھے ہوئے, ان کی اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہیں, وہ کائے کو چھوڑیں گے ان کو, پھر وہاں پر جو ہے منشیات فروش ہیں, ہیروئن کے کاروبار کرنے والے, پھر اور دوسرے کرمنلز ہیں. یہ جو طوفان افغانستان میں اس وقت ہے جس کو پھر میں کہہ رہا ہوں, اس کی جینیسس آف دی لاسٹ کروسیڈ, آخری جو مارکا ہونا ہے عیسائیت اور اسلام کا, اس کا میدان یہ بن رہا ہے. اسی لیے اس معاملے میں چین بھی ان کے ساتھ ہے, چین کو خطرہ ہے, سنکیانگ کا صبح ساتھ لگتا ہے, اور آج سے کوئی 50 سال پہلے 5 کروڑ کی آبادی تھی اس کی, تو آج کتنی ہوگی, اندازہ کر لیجیے آپ, مسلمان, اور وہاں پر بھی تحریک ہے, اسلامی تحریک ہے, اور یہاں سے طالبان کے علاقے سے اور پاکستان کے علاقے سے لوگ وہاں جاتے ہیں, جا کر وہاں پہ انہیں تعلیم دیتے ہیں, اور وہاں سے لوگ اگر یہاں پر آ کر تربیت حاصل کرتے ہیں, تو چائنا بھی اس اعتبار سے شدید افغانستان کے خلاف ہے, اور پاکستان کے بھی اس اعتبار کے خلاف ہے, رشیا ہے اس کا کشمیر کا معاملہ ہے, تو چاہے چین اور روس جو ہیں وہ امریکہ کے مدد مقابل ہیں, لیکن اس معاملے میں ان کے ساتھ ہے, الکفر ملت الواحدہ کی حیثیت سے اصل میں جو معاملہ ہو رہا ہے وہ افغانستان میں ہو رہا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو طوفان وہاں پر ہے تلاطم, وہ تلاطم کے تھپیڑے جو ہیں پاکستان میں اب جو آئے تھے, یہ جو شمالی اور جنوبی وزیرستان میں ہیں ان کی نوعیت سرزے مختلف ہے, وہ کچھ طالبان جمع وہ جو مجاہدین اور تھے ازبکستان کے مجاہدین تھے, یہ تھے وہ یہاں پر سوال دینی ہے, یہاں انہوں نے شادیاں کی ہیں, یہاں ان کے بچے ہیں, یہاں وہ رہتے ہیں, سوسائٹی کے اندر وہ پوری طریقے سے انٹیگریٹ ہو چکے ہیں, جذب ہو چکے ہیں, اور پٹھانوں کی بہرحال ایک غیرت ہے, ان کے اندر ایک خامیت ہے, وہ اپنے مہمانوں کا جو ہے وہ ساتھ دیتے ہیں, تو یہ تو ایک بہت, اسی لیے جو ہے جنوبی اور شمالی وزیرستان کا معاملہ حل ہونے میں آئی بھی رہا ہے, لیکن جو اوپر کا علاقہ ہے سوات کا, اٹس ایبسولیوٹلی ڈفرنٹ اینٹیٹی, یہاں کا معاملہ طالبان کا نہیں ہے, اگر ہے تو یہ مقامی طالبان ہیں جو اوپر کھڑے ہو گئے, طالبان لیکن جو مقامی طالبان وہ کھڑے, یہاں پر یہ نفاذ شریعت کا معاملہ, کیونکہ یہ علاقہ وہ ہے کہ جس میں آج سے کوئی 5-7 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا صوفی محمد صاحب نے تحریک چلائی تھی, بہت بڑی عوامی تحریک نفاذ شریعت کی, تقریباً 1 لاکھ کا جلوس لے کر وہ آ گئے تھے دریائے اٹک جو ہے دریائے سندھ کے پل کے اوپر, وہاں انہیں روکا گیا, 12 اس کے بعد انہیں کرش کر دیا گیا, وہ صوفی محمد صاحب اس وقت سے مقدمہ ان پر چلا, وہ جیل میں ہے, لیکن اب صوفی محمد صاحب کے داماد ہیں ملا فضل اللہ, وہ اب ہو گئے ملیٹنٹ, ہتھیار انہیں بھارت بھی ہو سکتا دے رہا ہو, افغانستان بھی ہو سکتا دے رہا ہو, جس کے بھی مفادات پاکستان کے وہ ختم کرنے میں ہیں وہ اس کو مدد کریں, کیوں نہیں کریں, لہذا وہاں کا معاملہ جو ہے بہت مختلف ہے, وہ تو سینٹرل ایریا ہے, سویلائزڈ ایریا ہے, وہ جو ہے عام جو ہمارے ہیں عام جو ہوتے ہیں افغان جو آزاد قبائل, اس طرح کا معاملہ نہیں ہے, ویری کلچرل پیپل, بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پہ, بڑی سیٹلڈ سول پاپولیشن ہے, وہاں جو کچھ ہو رہا اس کا آپ اندازہ کیجئے, اور یہاں میں آپ کو ذرا بتا دینا چاہتا ہوں, ایک بہت بڑے مصری ادیب اور مصنف اور مورخ علامہ شکیب السلام, انہوں نے اپنی ایک کتاب میں ایک بات کہی ہے جو مولانا سید ابو الحسن علی ندوی مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے, وہاں سے بہر پڑھی کہ ایک خاص علاقہ ہے دنیا میں, یہ آپ کو معلوم ہے وہ سطح مرتفع پامیر جس کو کہتے ہیں, جس کو دنیا کی چھت کہتے ہیں, اس چھت سے پہاڑوں کے سلسلے نکلتے ہیں. ایک پہاڑ کا سلسلہ کراکرم, دی مائی کی کراکرم, ایک آتا ہے ہمالیہ, وہ چلا گیا دور سے, ایک آتا ہے کوہ ہندو کش جو افغانستان میں گیا. اب یہ ہمالیہ یوں آ رہا ہے فرام نارتھ ٹوڈ ساؤتھ ایسٹ یوں, اور کوہ ہندو کش آ رہا ہے فرام نارتھ ٹوڈ ساؤتھ ویسٹ. انہوں نے کہا ہے یہ جو ٹرائنگل بنتی ہے ان دو پہاڑوں کے درمیان, اس میں جو قوم آباد ہے, اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب گئی تب بھی اس جگہ پر اسلام کی نبض چلتی رہے گی, ان کے اندر وہ مصیبت ہے. پھر یہی وہ علاقہ ہے جہاں سید احمد بریلوی اور شاہد بھائی شہید رحمۃ اللہ علیہما ان کا جہاد ہوا ہے. انہوں نے انگریزوں کو بہت دیر تک ستائے رکھا ہے, آسانی کے ساتھ سبزی نہیں ہوئے. وہ تو اب بھی آپ مالا کنڈ یا پہاڑ کا کراس کرتے ہیں تو وہاں ایک چوکی ہے چرچل پوسٹ, جہاں پہ جو ونسٹن چرچل بعد میں بنا وزیر اعظم انگلینڈ کا, وہ وہاں پہ لیفٹنٹ کی حیثیت سے وہاں پر جو ہے وہ معمول تھا, وہ کھڑا رہتا تھا. اس حوالے سے پورا جو ہے بالا کنڈ سے اوپر کا علاقہ جو ہے انگریزوں کو آرام سے تو نہیں بیٹھنے دیا, انہوں نے لڑائیاں ہوتی رہی, سب خون مارا دے دیا, ٹھیک ہے اوپن وار میں مقابلہ بھی کر سکتے تھے لیکن چین سے نہیں بیٹھنے دیا. اور اسی اب یہ ہے وہ علاقہ جہاں سے اب تحریک جو ہے وہ نفاذ شریعت کی ملیٹنٹ انداز میں اٹھے گی. اور اس میں اب ایک اور اضافہ کیجیے, بہت بڑا اضافہ ہے اور بہت بڑی نئی بات آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے ہاں عربی مدارس, خاص طور پر جو دیوبندی مدارس ہے, وفاق المدارس سے جن کا تعلق ہے, اور کہا جاتا ہے کہ 18,000 مدرسے مردوں کے اور 6,000 عورتوں کے ان کے ساتھ جو ہے ایفیلیٹڈ, ان کے جو طلبا ہیں جیسے افغانستان میں کبھی طالبان اٹھے تھے ملا عمر کے ساتھ, طالبان تو نام ہی ان کا طالبان رکھا گیا, ایسے ہی یہ طالبان جو ہیں اب سرکش ہو کر کھڑے ہو رہے ہیں, یہ اپنے ان علماء سے بدزن ہو چکے ہیں. اعلیٰ عمارتوں میں بیٹھے ہوئے قال اللہ قال رسول قال اللہ قال رسول قال اللہ قال رسول قال ابو حنیفہ قال شافعی کرتے رہو, میدان میں تو نہیں آتے تم لوگ, میدان میں آ کر باقی وہ چیلنج کرو نا. ان طلباء میں بغاوت پیدا ہو چکی ہے اپنے ان علماء کے خلاف, وہ جو پیسو علماء ہیں, ان ایکٹیو علماء ہیں, جو پڑھنا پڑھانا ہی صرف جانتے ہیں, پڑھتے رہے اور پھر اس کے بعد پڑھاتے رہے, زندگی اسی میں گم ہو گئی, ختم ہو گئی, اس سے آگے ان کی زندگی کے اندر کوئی مقصد نہیں. اب انہوں نے تحریک شروع کی ہے, تحریک طلباء و طالبات برائے نفاذ شریعت اسلامی, اور اس تحریک کا سربراہ انہوں نے مقرر کیا ہے مولانا ڈاکٹر شیر علی خان, یہ اکوڑا خٹک کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں, اور ان کے ہاتھ پر بیعت, اب بیعت کی بنیاد پر کھڑے ہوئے, اور ایگزیکٹ جو ہمارا طریقہ کار ہے تنظیم اسلامی کا وہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے. انہوں نے کہا ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے, بالکل ہم صرف دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کریں گے, تعلیم و تدریس کا کام نہیں کریں گے, نمبر تین ہم کوئی عسکریت اختیار نہیں کریں گے بلکہ عوامی تحریک کریں گے جو ہمارا موقف ہے. سال ہر سال سے جس کو میں پیش کر رہا ہوں کہ اسلام یہاں پر آئے گا تو نہ تو بیلٹ سے آئے گا انتخابات سے, نہ بازو نصیحت سے آئے گا, اور نہ جو ہے اب جس طریقے سے کہ ایک عسکری انداز ہو کے اس سے آئے گا, نہ صرف یہ ہے کہ انتخابات سے آئے گا, آئے گا عوامی تحریک. اب یہ اور یہ لاکھوں طلبا, اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت صورتحال ہمارے ملک میں بننے جا رہی ہے اس میں اندیشہ ہے کہ شدید کریک ڈاؤن اب عربی مدارس کے اوپر اصل کریک ڈاؤن اپ ہو رہا ہے, جس کا نتیجہ پھر نکلے گا وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو بہتر معلوم ہے. یہ میں نے آپ کو پاکستان کے مشرق اور مغرب کا حال بتایا. اب داخلی طور پر جو ہے پاکستان میں دو عظیم قسم کے ٹکراؤ, یا جس کو آپ کہتے ہیں پولرائزیشن, ہاریزونٹل پولرائزیشن, ورٹیکل پولرائزیشن, اب ان کے درمیان گھمسان کا رنگ پڑنے والا ہے بہت سا. پہلی پولرائزیشن کیا ہے, عوام ورسز حکومت، فیصلہ کن وقت آ گیا ہے اب کہ پاکستان کی عوام فوج کے خلاف کھڑے ہوئے. نو مور گلے سے زندہ. یہ کیا حکومت، انہوں نے اپنا حصہ اپنے باپ کی جائیداد بنا رکھا ہے. کیوں، کیسے ہوا؟ دس دے آر پیڈ سروینٹس آف دی گورنمنٹ آف پاکستان. یہ ان کا حق نہیں ہے. یہ جو معاملہ ہے اب اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب ایمرجنسی آئی ہے، میرے نزدیک یہ ہے کہ اب حالات کافی بدل چکے ہیں. کیونکہ جو بھی صورتحال آج سے چند مہینے پہلے ہوئی تھی، چیف جسٹس نے انکار کیا استعفی دینے سے، پھر اس کے ساتھ بدسلوکی ہوئی، پھر ایک مبلا کی تحریک ایک دم کھڑی ہو گئی. کوئی شان گمان نہیں تھا اس ملک کے اندر. مارا آگے گیا ہے ضعیف، یہ گمان اب بھول. ہمیں تو اندازہ ہی تھا کہ ان مبلا کے اندر یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ کالے کوٹ، کالی پھنٹے، کالی ٹائی لگانے والے، یہ کوئی میدان میں آ کے وہ جو بھی ہمارے گاؤں میں ماجھے جو ہیں مختلف سینکوں کے اندر آ کر وہ جانے دینے کے لیے تیار ہوئی. یہ تو بالکل ڈفرینٹ کیٹیگری ہے. میں نے تو یہ کہا پرورا کہ میں تو پاکستان کی قوم سے مایوس ہو چکا تھا کہ پاکستان کی قوم مردہ ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر. اینڈ اٹس نو یوز بیٹنگ دی ڈیڈ ہارس. اس مردہ گھوڑے کو آپ کتنے چابک لگا لیں، کیا دوڑے گا بڑا ہوا بھائی. لیکن مجھے امید ہوئی اس کو گلا کی طرح میں نے بربلا کہا کہ نہیں جان گئے. تو ہم سے ہی کمی ہوئی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو صحیح طور سے جو ہے اپروچ نہیں کیا ہے. بتا کھڑے ہو گئے کس طریقے سے کھڑے ہو گئے. 26 گھنٹے کی ڈرائیونگ ہو رہی ہے، ایک آدمی اور ایک چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے اور لوگ دوڑ رہے ہیں، دھوپ کے اندر کھڑے ہیں، گھنٹے گھنٹوں کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. تو بہرحال اب صورت حال وہ نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کلا کی تحریک جو ہے اگر اب وہ دوبارہ ہمت کر لے. اس میں ظاہر بات ہے کہ جان کے خطرے تو ہوں گے، کچھ جانیں دینی پڑے گی. اب معاملہ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوگا. اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ کھلی چھوٹ دے رکھی تھی حکومت نے کہ ٹھیک ہے نکال لو جلوس وغیرہ. اب تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ایمرجنسی کے قوانین توڑنے پڑیں گے جان میں آنے کے لیے. لیکن یہ کہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ تحریک چل سکتی ہے. اور اگر یہ تحریک چلی تو اس کے ساتھ ظاہر بات ہے نواز شریف تو ہے ہی ہے، اس نے تو اپنے کریڈینشیلز جو ہے بنا لیے ہیں. پرو جمہوریت اپنا موقف جو ہے اور اینٹی مارشل لا موقف جو ہے اس نے پورا پختہ کر دیا ہے ہر اعتبار سے. اس کے لیے کریڈیبلٹی اس اعتبار سے بن چکی ہے. بے نظیر کو بھی لامحالہ اب آنا پڑے گا. اب دلی کتنی چلے گی، کہاں تک اس کے لوگ کہاں تک برداشت کریں گے؟ عام طور پر بھی وہاں اس کے حلقوں کے اندر پسند نہیں کیا گیا مشرف کے ساتھ دین کو مفاقت کو عام طور پر. لیکن ٹھیک ہے، پرانی لیڈر ہے، بھٹو کی بیٹی ہے، یہ ٹھیک ہے. اور ظاہر بات ہے کہ ان کی شیرازہ بندی اسی کے گرد ہے، وہ ذرا میدان سے ہٹ جائے تو ختم ہو جائے گی تین پر پارٹی. لیکن یہ کہ اب اس حالت کے اندر بھی اگر اسے ساتھ دیا تو شی ول بی ڈیڈ، ایبسولیوٹلی ڈیڈ. اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھائے گی. وہ بھی میدان میں اس تحریک کے ساتھ شامل ہوگی. اور نمبر 3 میرے نزدیک جو سرکاری لیگیں ہیں، آپ لیگ ہے یا وہ فنکشن لیگ ہے، فنکشنل لیگ ہے، یہ بھی اس معاملے کے اندر میدان میں آ جائے. اس لیے کہ ان میں بھی بہت سے لوگ اکثر ہیں ایسے جو سمجھ گئے کہ بھئی ایک انف از انف، آخر حد ہوتی ہے. ایک معاملہ جو ہے اس کو جو ہے کر لینا چاہیے تھا سیدھا سیدھا معاملہ. تو اب اگر یہ خونی ڈرامہ شروع ہو گیا تو اس کا سیکوینس کیا ہوگا؟ آتش فشاں پھٹے گا، امریکہ اور نیٹو پاکستان میں داخل ہو گئے، ادھر سے ہو سکتا بھارت بھی آئے. یہاں تو ہنگامہ ہو گیا مشرقی پاکستان میں، چونکہ فسادات ہو گئے، قتل عام شروع ہو گئے، خانہ جنگی کی کیفیت ہو گئی، بھارت آ گیا. وہ تو پولیس ایکشن تھا اس کا. تو اس طریقے سے نیٹو مغرب سے اور انڈیا بھارت سے آئے. اور اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ پھر وہ براہ راست دلت نازی کے ذریعے سے اور آخری ہدف آپ کا ایٹمی اثاثہ وہ اٹھا کر لے جائیں گے یا کنٹرول کریں گے یا ختم. اور پھر آپ کی حالت ہوگی کسی شیر کے دانت توڑ کے اسے ڈال دیا جائے. ظاہر بات ہے پھر وہ ایک بلی ہے اور کیا ہے، ذرا بڑی بلی دانت توڑ دی. یہ ہے سیناریو اس صورت کا اگر تحریک چل جاتی ہے اور ایک ریزسٹنس موومنٹ جو ہے وہ اس ایمرجنسی کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے تو میرے نزدیک یہ سیناریو ہے کہ میں سامنے آئے گا. اور اگر پر چانس ہوپنگ اگینسٹ ہوپ اف سم سیم سینس پریویلز, اگر کچھ لوگ اب بھی وہ شرف صاحب کو سمجھا سکے اور ان نتائج سے اسے آگاہ کر سکے کہ یہ نتائج انتہائی خوفناک ہے, تم نے جوا کھیلا ہے بہت بڑا جوا کھیلا, اس کے لیے سیدھا راستہ ہے اب بھی. اللہ کرے کہ وہ جو کہتا ہے میرے لیے سب سے پہلے پاکستان, اگر وہ واقعی سب اس کے اندر مخلص ہے تو نمبر ایک صدارت سینٹ کے چیئرمین کے حوالے کر کے دونوں عہدے چھوڑ کر بات کر ملک میں رہے یا ملک میں بات الگ رہے, صدر چیئرمین سینٹ اور باقی اب جو ہے وائس چیف آف اسٹاف کو بنائی گیا وہ چیف آف اسٹاف کی حیثیت سے دیکھ لو. اور پھر حکومتیں بنے لیکن ان میں صرف وہ ججز شامل کیے جائیں مرکزی اور صوبائی حکومتوں میں, کیئر ٹیکر حکومتوں میں, جنہوں نے کبھی پی سی او کے تحت حلف نہ اٹھایا. دیٹس دی کرائٹیریا, ان کے کردار کا ثبوت یہ ہے کہ اصول پسند ہے, انہوں نے اپنا عہدہ چھوڑا, چیف جسٹس خاص چھوڑ دیا, مجیع الدین نے چھوڑا ہے, سعید الزمان صدیقی نے چھوڑا ہے, اور بہت سے چھوڑے, ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا پی سی او کے تحت کے حلف لینا. صرف ان لوگوں پر مشتمل جو ہے عموری حکومتیں بنائی جائیں. اور پھر نمبر تین کھلے عام انتخابات ہو جائیں. یہ صورت حال جو ہے اس کرائسس کو کسی طریقے سے ختم کر سکتی, صورت حال کی بہتری کی کوششیں پیدا ہو سکتی, لیکن اس کے اندر بھی آگے مسئلہ ختم نہیں ہوتا. ایک جو ورٹیکل پولرائزیشن اس ملک کی ہو رہی ہے وہ تو جب اگر سیاست کا میدان کھل جائے گا تو اس میں بھی آئے گی بھرپور طریقے پر آئے گی. اب اس ملک میں ایک طرف بالکل معین ہو کر آ گئے, ننگے ہو کر آ گئے جو سیکولر ہیں, دین کے مخالف ہیں, اور جو مادر فکر آزاد روشن خیال ہے, ایم کیو ایم ہے, پیپلز پارٹی ایک طرف, اور دوسری طرف ظاہر بات ہے یہ جملہ لیگیں جو ہے, ظاہر بات ہے لیگیں چاہے وہ اسلامی نہ ان کا مزاج نہ ہو لیکن یہ کہ وہ اس مسلم لیگ کی وہ وراثت کچھ نہ کچھ بھی ہے اسلام کے نام پر جس نے ملک چلایا تھا, تو یہ نام کے مسلمان تو ہیں, اور یہ اس طریقے سے جو ہے شریعت کی وہ توہین اور تزلیل, یہ جو شرعی سزائیں ہیں یہ تو وحشیانہ ہے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ لیگیں جو ہیں چاہے وہ نواز لیگ ہو, چاہے قاف لیگ ہو, چاہے فنکشن لیگ ہو, جماعت اسلامی ہو, ایم ایم اے ہو, مدارس کے طلبہ ہو, جیسا کہ میں نے کہا دے ول بی آن دی ادر سائڈ, اب ان کے درمیان گھمسان کا مقابلہ اس ملک میں ہوگا. اس مقابلے کی حالت کے اندر ظاہر بات ہے کہ دما دم بس قلندر والا معاملہ جو ہے ہو سکتا ہے, خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اب یہ انتہائیں بالکل کلیئر کٹ ہو کر کرسٹلائز ہو کر آ چکی ہے. ایم کیو ایم پیپلز پارٹی بالکل واضح ہوگا. اب عجیب بات کیا ہے, اس وقت ایک طوفان جنوب سے آ رہا ہے, وہ خالص سیکولر نادینی آزاد خیال مغربی تہذیب کے پرستار, یہ ان کا گویا کہ پاکستان کے نظریے کی جڑ کو اکھاڑ کر اس کو ختم کرنے سے تحریک وہ جنوب سے آ رہی ہے, شمال سے تحریک آ رہی ہے پاکستان کے نظریے کے اس بات کے لیے, اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے, شریعت کے احکام کی تنفیذ کے لیے, یہ شروعات سے آ رہی ہے. یہ جو صورت حال ہے, تو میں نے جو آج آیتیں پڑھی تھی وہ ذرا آپ کو میں یاد دلا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے سورہ انعام کے قائد پڑھی تھی, قل اے نبی ان سے کہہ دیجیے هو القادر, اللہ اس پر قادر ہے, ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم, کہ تم پر کوئی عذاب مسلط کر دے تمہارے اوپر سے, اگر یہاں سیکولر فورسز نہیں تو اوپر سے جو عذاب آئے گا وہ ظاہر باتیں سواتیوں کا آئے گا, وہ طالبان کی طرف سے ان کے ہاتھوں سے آئے گا, وہ اس کو ختم کریں گے. من فوقکم او من تحت ارجلکم, یا تمہارے قدموں کے نیچے سے آئے گا, وہ سیلاب ہے جو ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی کا ہے، وہ نیچے جائے گا، وہ جنوب جائے گا. او یلبسکم شیعاً، اب یہ ہے پولرائزیشن جس کا میں نے کہا ہے، یا تمہیں دروہوں میں تقسیم کر دے گا، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، اور تمہیں ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھائے گا، بجائے اس کے کہ اللہ آسمان سے نازل کرے یا زمین سے کوئی عذاب نکالے، لڑو آپس میں، مارو ایک دوسرے کو، گردنیں کاٹو، ایک دوسرے کی عزتوں پر ہاتھ ڈالو، ختم کرو. یہ ہوگا. او یلبسکم شیعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ. اور دو آیتیں جو ہے یہ اسی حوالے سے کہ ایک وہاں سے طوفان آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے. الم یرو انا ناطِ الارض ننقصها من اطرافها، یہ ایک عجیب نقشہ ہے جس سے سمجھ لیجیے ان آیات کو. اور یہ دو آیتیں جو میں نے سنائی ہیں، یہ سورہ رعد کی ہے اور پھر سورہ انبیاء کی ہے. افلا یرون انا ناطِ الارض ننقصها من اطرافها، یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ مکہ ایک شہر تھا اور مکے میں شرک گڑھ، کفر کا گڑھ، بت پرستی کا مرکز. اب وہاں سے مسلمان چلے گئے، مدینے چلے گئے، وہاں سے حضور نے اب جو اقدامات شروع کیے، چھاپہ مار دستے بھیجنے شروع کیے، تو مکے کی جو لائف لائن تھی اسے تھریٹن کر دیا، اس کی جو معاشی زندگی تھی. قافلوں کے اوپر اب حملہ، اور قافلہ ہی تو ان کا ذریعہ تھا معاش کا. اور نمبر دو، جہاں حضور گئے وہاں کے قبیلوں سے یا تو صلح کر لی یا نیوٹرل ہو گئے. وہ پہلے وہ سب کے سب پرو قریش تھے، اب یہ ان میں سے کوئی حضور کا ساتھی ہو گیا تو قریش کرے گیا، کوئی کہا کہ جی ہم نہ آپ کے ساتھ کروں کے ساتھ. دونوں نتیجوں میں مکے کا گھیراؤ ہو رہا تھا. یہ مکے کا گھیراؤ، یہ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش، یہ دو کام حضور نے کیے. یہ ماسٹر پیس ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کا اور تدبر کا. تو گویا کہ بتایا جا رہا ہے مکے والوں، تمہارے گرد رفتہ رفتہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے، تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا. الم یرو ورنہ نا پلر دنم کو سہا بنا کا، ہم تمہارے اس گرد زمین کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں، اطراف سے چاروں طرف سے تمہارا گھیراؤ ہو رہا ہے، تم اس گراؤ کے اندر محسوس ہوتے جا رہے ہیں. واللہ یحکم، اور اللہ تو یہی فیصلہ کرتا ہے. لا معاقبۃ لحکمہ، اس کے حکم کو ٹالنے والا، پیچھے ڈالنے والا کوئی نہیں ہے. وہ سریع الحساب، اور وہ تو حساب لینے میں بہت جلدی ہے، اس کو کوئی دیر نہیں لگتی. اور یہی بات میں نے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اہم مضامین قرآن میں دو دفعہ ضرور آتے ہیں. افلا یرون انا ناطِ الارض ننقصها من اطرافها، کو سہا میں نظر آتے ہیں، کیا یہ دیکھ رہی تھے قریش اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے کہ ہم تو ایڈوانس کر رہے ہیں، اسلامک فورسز جو ہے ایڈوانس کر رہی ہیں، پولیٹیکل آئسولیشن تمہاری ہوتی چلی جا رہی ہے اور تمہارا اکنامک بلاکیڈ ہوتا چلا جا رہا ہے. افلا یرون انا ناطِ الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون، کیا یہ غالب آ سکیں گے؟ بے نہیں، یہی حال اس وقت پاکستان کا، ایک طرف بھارت اور افغانستان کی طرف سے گھراؤ آ رہا ہے، مشرق سے مغرب، ایک طرف جنوب اور شمال سے آ رہا ہے، ایک ورٹیکل پولرائزیشن ہو رہی ہے، ایک ہوریزونٹل پولرائزیشن ہو رہی ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو رابرٹ کلان کا مضمون بتایا تھا، اس کی بھی میں وسیع تک واضح کر کے بات ختم کرتا ہوں. اصل نقشہ کیا ہے امریکہ کا؟ امریکہ چاہتا ہے کہ ایٹ اینی کاسٹ افغانستان میں تو اس کے پنجے گڑ جائیں اور مضبوط حکومت وہاں قائم ہو جائے. ہوگی یا نہیں ہوگی یہ اللہ کے ہاتھ میں، دس از دیئر ڈیزائن. اور پاکستان کو بھی جوڑ دیا جائے، اسی کے تابع کر دیا جائے، اور یہ جو ہے اس طریقے سے اس پورے علاقے کے اوپر ہمارا ایک تسلط قائم ہو جائے، اور پاکستان کا جو بھی ایک چین کے ساتھ راستہ بنتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے، چین کے جو ہے گھیراؤ کا عمل بھی مکمل ہو جائے. اور اس طریقے سے وہ اپنے نقشوں میں بتا رہے ہیں، اس رابرٹ کیلان نے کہا تھا کہ افغانستان اور پاکستان ایک وحدت بن جائیں گے، ایک وحدت انڈر امریکہ، انڈر نیٹو، یہ ایک وحدت. یہ ان کا خیال ہے، اللہ کیا کرے گا وہ تو اللہ جانتا ہے. ان کا خیال تو عراق میں بھی بہت کچھ تھا، وہاں ان کے خیال تو پورے نہیں ہو سکے، وہاں سے جو ہے وہ تو نکلنا مشکل ہوا ہوا، نکلنا چاہ رہے ہیں. ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کسی طرح نکل جائے. اور آپ کو معلوم ہے وہ شہروں جب انتخاب دیکھ رہا تھا کہ عراق کے اوپر ہماری حکومت ہوگی قریب, وہاں پہ یہ ہوا کہ انہیں تو لبنان کے ہاتھ میں حزب اللہ کے ہاتھ میں جو ہے انہیں مار پڑ گئی, جو کہ بالکل انبلیویبل کی بات ہے. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اسرائیل مار کھا جائے گا, انونسیبل سمجھا جاتا تھا. تو حالات اللہ کا کرے گا یہ اس کو معلوم, کہ جو ان کے نقشے ہیں شریف بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. یہ جو آسمان دنیا ہے جس کے اوپر بیٹھا ہوا اس وقت امریکہ بہادر, ان کے اپنے نقشے ہیں. باقی یہ کہ اللہ کیا چاہتا ہے, ماشاء اللہ کان و ما لم یشاء لم یکن, جو اللہ چاہے گا ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا. میں نے آج وہ بات نہیں کی ہے جو بار بار ہر دفعہ میں کرتا ہوں, جس کے بارے میں اب میں واقعہ یہ کہ تھک گیا ہوں کہ کوئی سننے والا ہے نہیں, کہ خدا کے لیے کھڑے ہو جاؤ, خدا کے لیے توبہ کرو, اپنی انفرادی زندگیوں میں توبہ کرو, جو چیز شریعت کے خلاف ہے نکال کے پھینک دو, پھر جمع ہو, بنیادیں محسوس بنو, بیٹھ کرو, طاقت بنو اور حزب اللہ کی شکل اختیار کرو. اسی میں تمہاری عافیت ہے, دنیا کی بھی اور آخرت کی. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.